हालात बुरे
काशाने बसीरत, एक ऐसा मुकम्मल YouTube चैनल जिस पर महरूम बसारत के लिए बिलखुसूस और तमाम अफराद के लिए बिलमूम सैकड़ों की तादाद में इस्लामी कुतुब दस्तियाब हैं। लिहाजा गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काशाना बसीरत को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप इल्म के हुसूल के साथ साथ मजहब अहले बैत की इशात में भी अहम किरदार अदा करते रहें।
हालात बुरे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये काशाना बसीरत YouTube चैनल है। आज हम आपके लिए किताब इस्लाम और सियासत रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके मुसन्निफ आयतुल्ला मिस्बा यजदी हैं। तो आइए सुनते हैं इस किताब का पार्ट नंबर 5, पेज नंबर 47 से। ना ये कि किसी मुस्तशर्क यानी मशरक़ी ज़ुबान दान और माहिर उलूम मौलिफ और सियासत मदार की गर्ज के तहत इस्लाम की तारीफ शुदा तारीफ को अपनाएं, या किसी यूरोपी दायरातुल मारफ यानी मालूमात आमा किताब के मुताबिक इस्लाम की तारीफ करें। ऐसे इस्लाम से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस्लाम हकीकी की तरफ रुजू करने के बाद हमें मालूम होता है कि ना सिर्फ ये कि दीन की फरमा रवाई का दायरा इंसान की अक्ल व फहम पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि अक्ल इस्लामी शनाख्त के तरीक़ों में से एक है। और अगर कोई अरबी ज़बान से थोड़ी भी वाकफियत रखता हो और कुरान की तफसीर से चाहे इजमाली और मुख्तसर तफसीर से आशना हो, जिस वक्त कुरान की तरफ रुजू करता है तो इस पर यह बात वाज़ा हो जाती है कि कुरान ने इज्तिमाई मसाइल को नहीं छोड़ा और इनको बयान किया है। बस किस तरह ये कहा जा सकता है कि दीन सियासत से जुदा है? अगर दीन के मायने कुरान के मुताबिक किए जाएं तो दीन में इज्तिमाई और सियासी मसाइल शामिल हैं, और इसमें इबादत और ज़ाती अखलाकियात के अलावा कवानीन मदनी, कवानीन जजाई यानी जराइम, और आलमी कवानीन मौजूद हैं। और घरेलू ज़िंदगी, शादी ब्याह, तरबियत औलाद, कारोबार और तजारत वगैरह जैसे मसाइल को बयान किया है। बस कौन सी चीज़ ऐसी है जो दीन से खारिज है? मामलात, तजारत और रहन यानी गिरवी रखना के बारे में कुरान मजीद में बड़ी बड़ी आयात मौजूद हैं। अगर इस्लाम को कुरान के ज़रिए पहचाने तो फिर किस तरह कोई कह सकता है कि इस्लाम का इज्तिमाई से क्या रब्त? अगर निकाह और तलाक दीन का जुज ना हो, अगर तजारत, रहन, खरीदोफरोख्त और सूद दीन से मरबूत ना हो, इसी तरह विलायत का मसला और वली अमर की अतात दीन का जुज ना हो, तो फिर दीन में क्या बाकी बचता है? और आप किस दीन की बात करते हैं? कुरान करीम ने मुसलसल इन चीज़ों के बारे में गुफ्तगू की है। अगर कोई ये कहे कि जिस दीन में इज्तिमाई और सियासी मसाइल को शामिल किया जाए हम इस दीन को नहीं मानते, ठीक है, ना मानिए। इस्लाम को ना मानने वालों की तादाद कोई कम नहीं है। इस वक्त भी बहुत से लोग दीन को नहीं मानते, हमारे इनसे कोई झगड़ा नहीं, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो आएँ और हमसे बहस करें ताकि इस इस्लाम कामिल को इनके लिए साबित करें, और अगर नहीं चाहते तो जो रास्ता चाहें अपनाएं। तर्जुमा, ऐ रसूल, तुम कह दो कि सच्ची बात यानी कलमाए तौहीद तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल हो चुकी है, बस जो चाहे माने और जो चाहे ना माने। सूरह कहफ आयत नंबर 29। लेकिन अगर वो कहें कि हम इस्लाम को कबूल करते हैं लेकिन फिर इस्लाम को इन मसाइल पर शामिल होने का इनकार करते हैं, और इस्लाम के अक्सर इज्तिमाई मसाइल पर क्यों एतराज़ करते हैं, क्या जो कुछ कुरान और सुन्नत में मौजूद है इस्लाम नहीं है कि तुम लोग ना नमाज को कबूल करते हो और ना ही दूसरी इबादतों को? तुम्हारा ईमान ना इस्लाम के इज्तिमाई मसाइल पर है और ना ही इसके सियासी मसाइल पर। ना तुम इस्लामी निकाह को कबूल करते हो और ना ही तलाक को। اور اسی طرح دوسرے احکام کو قبول نہیں کرتے تو پھر اسلام میں کیا چیز باقی ہے کہ جس اسلام کا تم دم بھرتے ہو وہ کیا ہے؟ یہ باتیں صرف سادہ لوح افراد کے لیے مؤثر ہو سکتی ہیں، لیکن دانش مند اور پڑھے لکھے افراد کے لیے بے مایا اور فضول ہیں۔ بہرحال دین یعنی انسانی زندگی الہی رنگ و ڈھنگ کے ساتھ ہونا۔ ترجمہ: مسلمانوں سے کہہ دو، رنگ تو خدا ہی کا رنگ ہے جس میں تم رنگے ہوئے ہو۔ انسانی زندگی الہی رنگ و ڈھنگ میں بھی ہو سکتی ہے اور شیطانی رنگ و ڈھنگ میں بھی، لیکن اگر انسانی زندگی الہی رنگ و ڈھنگ میں ہو تو پھر واقعاً اسلام کامل ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ الہی رنگ و ڈھنگ اور اس کی مرضی کے بارے میں گفتگو کریں تو پہلے ہمیں دینی منابع کو پہچاننا ضروری ہے، اور اسلام کی شناخت کے لیے قرآن، سنت اور عقل کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور یہی طریقے اسلام کے تمام عبادی، سیاسی، اجتماعی اور انفرادی مراحل کو شامل ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ قرآن پر ایک سرسری نظر کافی ہے تاکہ ہمارے لیے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ دین جو قرآن میں موجود ہے اور قرآن دین کا اصل منبع ہے، ممکن نہیں کہ اس اسلام میں سیاسی اور اجتماعی مسائل کو چھوڑ دیا گیا ہو اور قوانین کا مجموعہ سیاسی اور اجتماعی مسائل سے خالی ہو، یہاں تک کہ عبادی مسائل سے بھرپور ہو، اور یہ سلسلہ اسلام سے مرتبط نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام جو قرآن نے بیان کیا ہے ہم اس اسلام کا دفاع کرتے ہیں، اور یہ اسلام سیاسی، اجتماعی اور عبادی مسائل کو شامل ہے، اور سیاست اسلام کے مہم ارکان اور اس کی فرما روائی کے اصل دائرے میں سے ہے، اور امریکن اور یورپین رائٹروں کے مطابق اسلام سے ہمارا کوئی ربط نہیں ہے اور اس کو حقیقی اسلام کی حقیقت سے دور اور اجنبی مانتے ہیں۔ تیسری نشست، پیج نمبر 49۔ دین میں سیاست کی اہمیت، پہلا حصہ، نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر۔ اسلام کے سیاسی نظریے کی توضیح کے زمن میں اسلامی منابع اور ماخذ یعنی قرآن، سنت اور عقل کے تحت ہم نے بیان کیا کہ اسلام نے انسانی زندگی کے اجتماعی اور انفرادی مختلف مسائل میں نظریات بیان کیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دنیاوی زندگی میں دخالت رکھتا ہے، اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ مختلف نظریات رکھنے والوں سے بحث کا طور و طریقہ بھی مختلف ہونا چاہیے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ بعض عقیدوں میں شریک ہیں ان سے بحث کا طریقہ الگ ہے، لیکن جو لوگ ہمارے اعتقاد کے مخالف ہیں ان سے بحث کا طریقہ الگ ہے۔ اور ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ مد مقابل کو قانع کرنے کے لیے کبھی برہانی اصولوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور کبھی جدلی طریقہ اپنانا پڑتا ہے، اور ہم اس کتاب میں دونوں طریقوں سے استفادہ کریں گے۔ اور ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اسلام سیاست کے بارے میں ایک خاص نظریہ رکھتا ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس نظریے کو پہچانیں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ انقلاب اسلامی کے ارکان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اسلام سیاسی مسائل میں دخالت رکھتا ہے، اسی وجہ سے ہمارا یہ انقلاب اسلامی انقلاب کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی طرح ہم نے گزشتہ بحث میں بیان کیا کہ اسلام کے سیاسی نظریہ اور اس کے سیاسی پہلو سے دفاع کرنے میں ہمارے مقابل دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جو اسلام کو نہیں مانتے، یا یہ کہ کسی بھی دین کو نہیں مانتے۔ ان لوگوں کے جواب کے لیے آیات اور روایات سے دلیل پیش کرنا بے فائدہ ہے، بلکہ ان سے مناظرہ کرنے کے لیے عقلی طریقہ اپنانا پڑے گا، اور سب سے پہلے اسلام کو ثابت کرنا پڑے گا تاکہ ثابت ہو سکے کہ خدا، دین، پیغمبر اور قیامت ہے، اور یہ مسلم ہے کہ اس گروہ سے جو دین سے بیگانہ ہے بحث کرنا صرف اعتقادی بحث ہوگی۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو مسلمان ہیں اور دین کو قبول کرتے ہیں، اور اگر اسلام پر اعتقاد نہیں ہے مگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اسلام سیاست سے بیگانہ ہے اور اسلام کا سیاست سے کوئی ربط نہیں ہے، اس گروہ کے مقابلے میں ہم کو چاہیے کہ اس اسلام کی تحقیق کو بررسی کریں جس کے مسلمان معتقد ہیں، اور دیکھیں کہ یہ اسلام سیاسی نظریہ رکھتا ہے یا نہیں۔ इस ग्रोह के मुकाबले में हमें सिर्फ अकली रविश से इस्तेफादा नहीं करना चाहिए, बल्कि इस्लाम के सियासी नज़रिए की शनाख्त के लिए इस्लामी उसूलों पर तवज्जो करें, जिन पर इस्लाम की बुनियाद कायम है, और इसके बाद इस्लामी मनाबा यानि कुरान, सुन्नत और अकली दलाइल के ज़रिए साबित करें कि कुरान, सुन्नत और सीरत रसूल और आयमा की सीरत और इनके फरमान के मुताबिक इस्लाम का सियासी नज़रिया क्या है। ये कि इस्लाम की सियासी दखालत पर बुजुर्गान दीन की सीरत मौजूद है या नहीं। नंबर 2, सियासत की तारीफ और इस्लाम में 3 ताकतों की अहमियत। हम पहले भी सियासत की वाजह और रोशन तारीफ करते हैं ताकि वाजह और रोशन हो जाए कि कुरान मजीद में सियासत के बारे में गुफ्तगू मौजूद है या नहीं। सियासत यानी कौम व मिल्लत को इदारा करने का तौर तरीका या माशरे को इस तरह तंजीम किया जाए कि इसकी तरक्की और पेशरफ्त हो सके और इसके तमाम मसालेहा और ज़रूरियात को पूरा कर सके, या बा अल्फाज दीगर सियासत यानी मुल्क निज़ाम चलाने का कानून। अलबत्ता सियासत से हमारी मुराद ये नहीं है कि जिसके असरात मनफी हों, यानी जिसमें फरेबकारी, हीलाबाजी और दूसरों को धोखा देना पाया जाए। सियासत और मुल्क निज़ाम के सिलसिले में मॉन्टेस्क्यू के ज़माने से हाकिम ग्रुप को 3 ताकतों में तकसीम किया गया है। नंबर 1, कुव्वत मुकनना, कानून गुजार पावर यानी पार्लियामेंट। नंबर 2, कुव्वत मुजरिया, कानून को जारी करने वाली ताकत यानी सदर या वजीर आज़म। नंबर 3, कुव्वत कज़ाइया यानी अदालत या कोर्ट पावर। कानून गुजर पावर की जिम्मेदारी यह है कि मिल्लत को इदारा करने और इनकी मुनासिब व बेहतर ज़िंदगी के लिए कानून बनाए ताकि अदलो इंसाफ बरकरार रहे और माशरे पर निज़ाम हुकूमत कर सके और कोई एक दूसरे के हकूक को मामाल ना कर सके, पूरी कौम तरक्की और कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाती हुई नज़र आए। और कुव्वत मुजरिया का वजीफा ये है कि पार्लियामेंट में बनाए गए कवानीन को नापिस करे और यही ग्रोह हुकूमत की शक्ल पाता है। कुव्वत कज़ाइया का काम यह है कि कुल्ली कवानीन के तहत लोगों के दरमियान मौजूदा अख्तलाफात और झगड़ों का फैसला करे। मस्कूरा तकसीम बंदी के तहत जो वज़ाइफ तीनों ताकतों के लिए शुमार किए गए हैं, इनके बारे में कुरान के नज़रियात क्या हैं और शरई लिहाज से इनकी अहमियत किस कदर है, और क्या इस सिलसिले में कुरान और इस्लाम ने कुछ ख़ास कवानीन और दस्तूरात बयान किए हैं। अलबत्ता तवज्जो रहे कि कवानीन से हमारी मुराद इज्तिमाई कवानीन हैं, ना कि इनफरादी अहकाम कवानीन के जो दीन में मुस्लिम हैं। इज्तिमाई कवानीन में मदनी यानी शहरी कवानीन, अदालती कवानीन, तजारती कवानीन और हुकूमत का लोगों से रवाबित व जवाबित नेज बैनुल अक़वामी कवानीन शामिल हैं। अगर हम सही मायनों में कुरान पाक पर एक नज़र डालें तो हमें मस्कूरा तमाम कवानीन मिल जाएंगे। कुरान मजीद में शहरी कवानीन, निकाह तलाक के अहकाम, तजारत व मामलात के कवानीन, कर्ज़ व रहन और अदालत के मसाइल, ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की हिकायत करती हैं कि इस्लाम ने माशरे को इदारा करने के लिए यह अहकाम पेश किए हैं। के अलावा कुरान मजीद में हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास हुकूक बयान किए हैं ताकि ख़ास मौाक़े पर ज़मान व मकान के पेश नज़र कुछ अहकाम वज़ा करें, और मोमिनीन को भी हुक्म हुआ है ताकि आ हज़रत की अतात व पैरवी करें। इरशाद होता है तर्जुमा, और ना किसी ईमानदार मर्द को ये मुनासिब है और ना किसी ईमानदार औरत को कि जब खुदा और इसके रसूल किसी काम का हुक्म दें तो इनको अपने इस काम के करने या ना करने का इख्तियार हो। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36। इस आयत करीमा में बयान किया गया है कि मोमिनीन को यह हक नहीं है कि खुदा और इसके रसूल की तस्मीम और इरादे पर एतराज़ करें। बस मालूम ये हुआ कि खुदा के मुस्लिम कवानीन के अलावा इस्लामी हुकूमत में ज़िंदगी बसर करने वालों के लिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए कवानीन भी लाजिमुल इजरा हैं। یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے، اور کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے، کیونکہ جو شخص آن حضرت کے قوانین کی مخالفت کرے وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. نمبر ون، یا تو وہ پیغمبر کو خدا کا رسول نہیں مانتا، ایسے شخص سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو اس سے گفتگو کرتے ہیں جو آن حضرت کو خدا کا رسول مانتا ہو اور اس چیز کا بھی قائل ہو کہ آن حضرت کو خدا کی طرف سے قانون بنانے کا حق دیا گیا ہے. نمبر ٹو، یا یہ کہ آن حضرت کی نبوت کا اعتقاد رکھتا ہے لیکن رسول اسلام کو اس طرح کا حق ملنے کے بارے میں بحث کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے ہم قرآن مجید سے دلائل پیش کرتے ہیں کہ جس طرح اسلامی حکومت میں رہنے والے ہر مومن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا معتقد انسان خدا کے احکامات کو تو لازم الاطاعت جانتا ہے، بالکل اسی طرح سے رسول اسلام کے بنائے ہوئے قوانین کو بھی لازم الاطاعت ماننا ضروری ہے، اور تمام مومنین پر آ حضرت کی اطاعت و ولایت ثابت شدہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے. ترجمہ: نبی تو مومنین سے خود ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں، بس قرآن کی نظر سے رسول اسلام کے لیے قانون کا بنانا اور اس کو اجرا کرنے کا حق مسلم الثبوت ہے. لیکن یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہی مرتبہ رسول اسلام کے بعد کسی دوسرے کے لیے بھی ثابت ہے یا نہیں. البتہ اس بحث کو کسی دوسری جگہ پر کیا جائے گا، اس وقت ہماری بحث اسلام کے بارے میں ہے کہ اسلام سیاسی نظریہ رکھتا ہے یا نہیں. نمبر 3، عدالتی احکام قرآن کی نگاہ میں. قضاوت اور عدالتی احکام یعنی خدا کے کلی احکام کو اختلافی اور جھگڑے وغیرہ جیسے مسائل پر منطبق کرنا، اس سلسلے میں خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے. ترجمہ: بس اے رسول، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ سچے مومن نہ ہوں گے تا وقت یہ کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تم کو اپنا حاکم نہ بنائیں، پھر یہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کرو اس سے کسی طرح دل تنگ بھی نہ ہو بلکہ خوش خوش ان کو مان لیں. سورہ نساء آیت نمبر 65. آیت مذکورہ میں نہ صرف یہ کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قضاوت ثابت ہے، بلکہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قضاوت و داوری کو قبول کرنا شرط ایمان ہے. چونکہ آیت کے شروع میں قسم کھائی گئی ہے، لہٰذا اس کا مطلب کہ مزید تاکید ہو جاتی ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ اختلافی مسائل میں آپ کے فیصلے اور حکم کو دل و جان سے قبول کریں اور آپ کے دیے ہوئے فیصلے پر ناراض نہ ہوں، اور اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کیا اور اس کو دل و جان سے قبول نہ کیا تو پھر وہ حقیقی مومن نہیں ہے. جی ہاں، حقیقی مومن وہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت اس کے برخلاف کوئی فیصلہ دے تو اس کو دل و جان سے قبول کرے، اگرچہ یہ احتمال بھی ہو کہ اس کا حق ضائع ہوا ہے، کیونکہ قاضی گواہوں اور دوسرے شواہد کی وجہ سے ظاہری حکم کرتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا. ترجمہ: میں تمہارے درمیان قسم اور دوسرے شواہد کی بنا پر فیصلہ کرتا ہوں. وسائل شیعہ، جیم 27، سوات 232، اصول کافی، جلد 7، باب ان القضا بالبینات الایمان، حدیث نمبر 1. ممکن ہے کوئی گواہ ظاہراً عادل اور معتبر ہو اور ان کی گواہی قبول ہو، اگر اس کی گواہی جھوٹ پر مشتمل ہو یا گواہ سے کوئی بھول چوک یا غلطی واقع ہوئی ہو، لیکن اگر یہ طے قرار پائے کہ قاضی کے فیصلے کو قبول نہ کیا جائے اگرچہ خلاف توقع بھی ہو، تو پھر بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور اسلامی حکومت نہیں چل پائے گی. قرآن سے جو نتائج نکلتے ہیں اور قرآن مجید کا جزئی امور جسے دیت، قصاص اور تعزیرات یعنی سزا دینا وغیرہ کا بیان اس بات پر گواہ ہے کہ اسلام سیاست و حکومت میں سب سے بڑی دخالت رکھتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اسلام نے مجرم اور مفسد کے لیے حد یعنی اسلامی سزا معین کی ہے، اور قاضی کو اس حد تک اجازت دی ہے کہ مفسد اور مجرم پر حد جاری کرے اگرچہ کوئی مخصوص شکایت کرنے والا نہ ہو، چونکہ ایسی صورت میں گویا حقوق الہی کو پامال کیا گیا ہے، لہٰذا اس کو سزا دی گئی ہے۔ بعض مقامات پر تو اسلام نے بہت سنگین اور سخت سزا معین کی ہیں کہ جس کی بنا پر بعض لوگوں کے لیے ان کا قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں حکم ہوا ہے کہ اگر اسلامی معاشرے میں کسی نے زنا کیا اور قاضی کے نزدیک 4 عادل گواہوں نے گواہی دی اور وہ جرم قاضی کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے، تو زانی اور زانیہ میں سے ہر ایک کو 100 100 تازیانے لگائے جائیں، اور قرآن نے اس سلسلے میں خصوصی طور پر تاکید کی ہے تاکہ قاضی عواطف و محبت سے متاثر نہ ہو اور ان کے ساتھ مہربانی و محبت سے پیش نہ آئے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 100 کوڑے مارو، اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو حکم خدا کے نافذ کرنے میں تم کو ان کے بارے میں کسی طرح کا رحم کا لحاظ نہ ہونے پائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کسی پر ایسی حد جاری ہو گئی تو اس کی عزت و آبرو ختم ہو جاتی ہے، لیکن معاشرہ اور سماج ان تمام برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ چوری کے بارے میں بھی ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، چور خواہ مرد ہو یا عورت، تم ان کے کرتوت کی سزا میں ان کا دہانا ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کی سزا خدا کی طرف سے ہے، اور خدا تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 38۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید نے رسول خدا کے لیے مقام قضاوت، قوم و معاشرے کی فلاح و بہبودی کے لیے حق قانون گزاری اور حد سزا دینے کا حق معین فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص واقعاً انصاف رکھتا ہو اور قرآن اور معصومین کی معتبر روایت پر ایمان رکھتا ہو، اس پر یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ اسلام سیاسی و اجتماعی مسائل میں دخالت رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی بغض و عناد کی وجہ سے ان حقائق سے چشم پوشی اور ان کا انکار کرے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چمکتے ہوئے سورج کا منکر ہو۔ نمبر 4، اسلام کا ہماگیر ہونا اور اسلامی حاکم کی اہمیت۔ قرآن مجید نے وسیع سیاسی مسائل، حکومتی قوانین، قانون گزاری اور اس کو خاص موارد پر منطبق کرنا اور قوانین کے اجرا کرنے کے علاوہ فرعی اور جزئی قوانین کے بارے میں بھی وضاحت کی ہے۔ مثلا سال کے مہینوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے خدا کے نزدیک خدا کی کتاب لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے، اور ان میں سے 4 مہینے ادب و حرمت کے ہیں، یہی دین سیدھی راہ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ مذکورہ آیت میں سال کے 12 مہینوں کی تقسیم تکوینی لحاظ سے اور خلقت کے نظام پر منطبق ہیں، اور اس طرح کے مطالب دین میں ذکر ہونا دین کے صحیح اور مستحکم ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں چاند کو دیکھنے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اے رسول، تم سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، تم کہہ دو کہ اس سے لوگوں کے دینوی امور اور حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189۔ اس وجہ سے اجتماعی اور عبادی احکام تکوینی نظام پر منطبق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے حقوق احکام، ماہ رمضان کا آغاز، حج کا زمانہ اور دوسری عبادی احکام چاند کو دیکھنے پر متوقف ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید دین کو فطرت اور نظام خلقت سے ہم آہنگ اور منطبق بتاتا ہے۔ ترجمہ: تو اے رسول، تم باطل سے کترا کے اپنا رخ دین کی طرف کیے رہو، یہی خدا کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی درست کی ہوئی فطرت میں تغیر تبدل نہیں ہو سکتا۔ سورہ روم آیت نمبر 30۔ اور چونکہ الہی قوانین فطرت الہی کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں، لہٰذا یہ قوانین مسلم ہیں اور ان میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ البتہ یہاں توجہ رکھنی چاہیے کہ اسلام کے بعض احکام و قوانین ایسے ہیں جو کسی خاص زمان و مکان کے لحاظ سے تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن ان مسائل کو طے کرنا یا ان کو معین کرنا حاکم شرع کی ذمہ داری ہے، وہ حاکم شرع کی کہ جس کی مشروعیت اور طاقت خدا کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید نے اس با عظمت منصب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور شیعہ عقائد کے لحاظ سے آئمہ معصومین علیہ السلام کے لیے بھی یہ منصب ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ اور ان کے بعد یہ مقام ولی فقیہ کے لیے معین ہوا ہے۔ ولی فقیہ کے بارے میں دوسرے مواقع پر تفصیل سے بحث کریں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا یہ اعتراض کہ دین کا اجتماعی مسائل سے کوئی مطلب نہیں اور یہ کہ دین صرف آخرت سے مربوط ہے، یقیناً انسان کے خدا سے رابطے کا نام ہے، اور یہ اعتراض بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور نہ یہ اعتراض دین سے مربوط ہے۔ البتہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا دین ہو سکتا ہے کہ جس پر مذکورہ اعتراض وارد ہو سکتا ہو، لیکن ہماری بحث اس دین سے نہیں ہے۔ ہماری گفتگو اس دین کے بارے میں ہے جس میں سال کے مہینوں تک کو بیان کر دیا گیا ہو، جس میں معاملات اور مالی روابط کے بارے میں اس طرح تاکید کی گئی ہو کہ اگر کوئی شخص ایک دوسرے کو قرض دے تو اس کو لکھ لیا جائے، یا دو گواہوں کے سامنے قرض دیا جائے، اور اگر لکھنا یا گواہ لینا ممکن نہ ہو تو کوئی چیز گروی رکھ لی جائے۔ قرآن مجید میں رہن کے جواز کے بارے میں جو بیان ہوا ہے وہ ایسے ہی مقامات کے لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے اور اسے کوئی نوشتہ یا سند نہ لے سکے تو اس سے کوئی قیمتی چیز بعنوان گروی لے کر اس کو قرض دے دیا جائے۔ لہٰذا ہم معتقد ہیں کہ دین اسلام سیاست، حکومت اور لوگوں کی مادی اور معنوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پروگرام رکھتا ہے۔ ہم نے گزشتہ جلسے میں دین کی اس تعریف کو، جس میں دین کو فقط انسان کے خدا سے رابطے میں منحصر کیا گیا تھا، اس کی رد کرتے ہوئے حقیقی دین کی تعریف کی تھی، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ دین کے صحیح معنی یہ ہیں کہ انسانی زندگی پر الہی جلوہ ہو جو انسان کے تکامل کا راستہ بیان کرے اور اس کو مبدا و موت کی طرف متوجہ رکھے۔ بس دین انہی راستوں کے اختیار کرنے کا نام ہے، اور بغیر کسی شک و شبے کے ایسا دین زندگی کے کسی ایک حصے، مثلاً عبادت اور دوسری عبادی کاموں میں منحصر نہیں ہو سکتا، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق کی وجہ یہ ہے کہ انسان ابدی اور ہمیشگی سعادت کو حاصل کر سکے۔ اسی بنا پر اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو الہی احکامات سے ہم آہنگ کرے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کی براہ راست عبادت اور اصطلاحی عبادت دین کا بعض حصہ ہے، اور ہماری زندگی کے دوسرے فکری اور عملی پہلو خدا کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اور جب ہمارے سارے کام مرضی معبود کے مطابق ہو جائیں گے تو یہ تمام کام بھی عبادت بن جائیں گے، اور انسان اس طرح زندگی کے بلند ترین مرتبے پر پہنچ جائے گا۔ ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی غرض سے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی عبادت و پرستش کی بنا پر کمال کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کے تمام اعمال و افعال اسی قاعدے اور قانون کے تحت ہونے چاہئیں، یہاں تک کہ اس کا سانس لینا بھی اسی قاعدے کے تحت ہونا چاہیے۔ اور اگر انسانی زندگی نے الہی رنگ کو اپنا لیا ہے اور اسی سانچے میں ڈھل گیا تو وہ انسان واقعاً دیندار ہے، اور اگر خدا کی عبادت اور اس کی پرستش کے دائرے سے خارج ہو گیا تو وہ شخص بے دین اور مرتد ہو جائے گا۔ وہ لوگ جن کی زندگی کا بعض حصہ خدا کی مرضی کے خلاف ہو اور خدا کی عبادت سے بے خبر رہتے ہیں، وہ لوگ واقعی دیندار نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ارتداد کی سرحد پر رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا دین ناقص ہے، کیونکہ دین کے ناقص ہونے کے بھی درجات ہیں۔ لہٰذا ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو حضرات واقعاً دیندار ہیں اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں احکامات الہی کی رعایت کرتے ہیں، پس وہ لوگ جو زندگی کے بعض حصوں میں احکام الہی کی رعایت کرتے ہیں وہ ان کے مرتبے کے برابر نہیں ہیں۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔